رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وكما قال الله تبارك وتعالى. برادران الإسلام، اس سے قبل کے جو موضوع چل رہا ہے معاملات کا اور بیوعات کا، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں. شعبان کے سلسلے میں دو ایک باتیں عرض کرنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہلال کمیٹی نے نصف شعبان کل کی شب کو مقرر کیا ہے، تسلیم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 29 کو جو چاند دیکھا گیا تھا، دیکھنے کی کوشش کی گئی تھی بعض علاقوں میں، تو کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملا. مسئلہ یہ ہے کہ جب 29 کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا تو آٹومیٹکلی مہینہ 30 کا ہو جائے گا. 30 کے لیے آپ کو ثبوت نہیں چاہیے، 29 کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے. اگر مہینے کے 30 دن پورے کرنے ہیں تو اس کے لیے ثبوت نہیں چاہیے، وہ آٹومیٹک ہو جائیں گے. ایک دن کم کرنا ہے یا کوئی حکم نیا لاگو کرنا ہے اس کے اوپر، تو اس کے لیے ثبوت اور پروف چاہیے. اس وجہ سے چونکہ 29 کو کوئی ثبوت نہیں مل سکا تو 30 کا مہینہ ہو گیا. جب 30 کا ہو گیا تو شب برات جو ہے وہ کل ہوگی. اگر موقع ہوا تو کل مسجد نور ہی میں شب برات سے متعلق عشاء کے بعد کچھ عرض کرنے کا ارادہ بھی ہے، چونکہ کل وہ تبلیغ کا اجتماع بھی ہے اور یہ بھی، دونوں ملا کے ایک ساتھ امیر صاحب بتا رہے تھے. اب پھر اس کے بعد رمضان کے چاند کا بھی مسئلہ آ رہا ہے، اور چاند کے بارے میں لوگوں میں خواہ مخواہ کھلبلی سی رہتی ہے، ہو جاتا ہے کوئی اختلاف سا ہو جاتا ہے. اصل میں اس معاملے میں ایک مختصر سی بات، چونکہ اس موضوع پر اس وقت میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد آ گئی تو ایک مختصر سی بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں. رمضان کا مہینہ ہو یا عیدیں ہوں، یہ ہمارے پاس صرف تہوار نہیں ہے، یہ عبادت ہے. اگر خالی قومی تہوار ہوتا تو اس بات کی فکر کرنا اچھا ہوتا کہ بھائی ساری دنیا میں سارے مسلمان، کم از کم ایک ملک میں سارے مسلمان ایک دن میں کریں. اور جب یہ عبادت ہے تو عبادت کے ضابطے قاعدے ہوتے ہیں، جہاں پہ قاعدے ضابطے پورے ہوں گے وہاں پر آپ کو عبادت لاگو ہو جائیں گی، جہاں پر ضابطے پورے نہیں ہوں گے وہاں پہ لاگو نہیں ہو جائیں گے. اب ہم یہاں پر جمعہ کی نماز اس وقت پڑھ رہے ہیں تو کیلیفورنیا والے تھوڑی پڑھ رہے ہیں اس وقت، 2 گھنٹے کا ڈفرینس ہے یہاں پہ وہاں پہ، فرق ہو جاتا ہے. تو عبادت کے اندر اور قومی تہوار میں فرق ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس عید بھی ہے یہ، لیکن یہ عبادت ہے اصل میں. رمضان کا بھی یہی معاملہ ہے، عیدوں کا بھی یہی معاملہ ہے. اس وجہ سے کیا ہے، جیسے احکام شریعہ سامنے آئے ویسے عمل ہوتا ہے. صحابہ کے زمانے میں تو اتنا تھا، ملک شام میں عید ہو رہی ہے دارالاسلام میں، اور مکہ مدینہ میں نہیں ہو رہی. مکہ مدینہ میں ہو رہی ہے، ملک شام میں اور مصر میں نہیں ہو رہی، اور گورنمنٹ ایک ہی ہے. پھر بھی کیوں؟ اس واسطے کہ وہاں والوں کو چاند نظر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پر وہ حکم ہے، تم وہ کرو. یہاں والوں ہم کو نظر نہیں آیا، ہم نے اس حساب سے شروع کیا تھا، ہم اسی حساب سے نماز پڑھیں گے. یعنی ایزی تھا یہ معاملہ، بہت ایزی لیا جاتا تھا اس کو. ایک دوسری بات ایک قاعدے کی ذہن میں رکھنے کی، اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اپنا بلیو، ہم کو کسی بات پر یقین آ جانا، اور ایک ہوتا ہے دوسرے پہ تھوپنا کہ نہیں یہ بات تم بھی مانو. مجھے اطمینان کے واسطے کسی کا بولنا کافی ہے، میرے دوست کا فون آ جانا کافی ہے کہ بھائی ہم نے دیکھا، لیکن میں اپنا یہ اطمینان آپ پر تھوپوں اس کے واسطے میرا اطمینان کافی نہیں ہے. شرعی شہادت ضروری ہے اس کے لیے، خبر کافی نہیں ہوتی، شہادت ضروری ہوا کرتی ہے. اور شہادت میں شاہد کا موجود ہونا ہوتا ہے، ہر کورٹ کا یہی قاعدہ ہے، ہر عدالت کا یہی ہے کہ گواہ جو ہے وہ موجود ہونا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے، فرق ہے یہ مسائل کے اندر، رویت ہلال کے اس وجہ سے مسائل میں کبھی فرق ہو جاتا ہے تو اتنا پریشان نہیں ہونا کہ ارے کیا ہمیشہ مولوی لڑتے رہتے ہیں، کبھی روزہ رکھوا دیتے ہیں، کبھی چھٹی کروا دیتے ہیں، کبھی ایک دن پہلے عید کروا دیتے ہیں، کبھی ایک بعد. بھائی مولوی کچھ نہیں کرواتے، وہ تو جیسے قاعدہ ہے ویسا سنا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے. خیر شعبان جو ہے نصف شعبان کل کی رویت ہلال والے جو ہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ مہینہ یہ 30 دن کا چونکہ شروع ہوا، اس وجہ سے ایک دن بعد جو ہے نا جو کیلنڈروں میں عام طور پر درج ہے اس کے حساب سے ایک دن بعد کا حساب پڑ گیا. اور نصف شعبان کو کچھ معمولات ہوتے ہیں کرنے کے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. راتیں ہماری تو عام طور پر خاص طور پر ہندوستان پاکستان وغیرہ کے لوگوں میں 3 راتوں کا بڑا اہتمام کرنے کا رواج، معراج، شب معراج کا، شب برات کا، شب قدر کا، اور یہ تینوں راتیں مقدس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شب معراج کے بھی مقدس ہونے ہی کے قائل ہیں علماء، لیکن شب معراج میں کوئی معمول منقول نہیں ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے، یہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا آپ نے یہ ترغیب دی. شب برات اور شب قدر میں البتہ معمولات بھی ہیں کچھ، اور ان کی اہمیت ہے. بعض لوگ اس کو بھی کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ بعض جگہوں پر اس کو اہتمام کرنے کی کا رواج نہیں ہے، نہ تو یہ ایک دم بالکل کنڈم ہے اور نہ ہی رسم و رواج اور خرافات ہیں. اسلام میں رواج نہیں ہے، خرافات نہیں ہیں، بدعات نہیں ہیں. پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، حلوے پک رہے ہیں، روحوں کو فاتحہ دی جا رہی ہے، کہیں تو روحوں کو بھگانے کا سسٹم ہے پٹاخوں سے، کہیں ان کو بلانے کا سسٹم ہے فاتحہ سے. ہمارے پاس جو غیر مسلموں میں جو تہوار ہوتا ہے، دیوالی کا ایک تہوار ہوتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ دیوالی تم لوگ مناتے ہو، بہت پٹاخے چھوڑتے ہیں، وہ پورا بہت زیادہ آتش بازی کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کیوں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ اس دن روحیں آتی ہیں ان کے پاس، تو وہ ان کو جو ہے نا آوازوں کے ذریعے سے بھگا دیتے ہیں کہ کہیں ہمارے گھر میں گھس نہ جائے، اور پھر نحوست آئے گی، کیونکہ یہ دنیا سے جا چکی ہے، پھر آئے گی تو پتا نہیں کیا نحوست آئے گی. اچھا، اب ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ آؤ دیکھتے ہیں نا تاؤ دیکھتے ہیں اپنے دکنی زبان میں، بس انہوں نے سوچا کہ وہ بجا رہے ہیں چونکہ پٹاخے، لہٰذا ہمیں بھی بجانا چاہیے. ان کے پاس ایک عنوان ہے تو ہمارے پاس میں بھی کوئی عنوان ہونا چاہیے، تو ان کے پاس میں دیوالی کا عنوان ہے تو ہمارے پاس میں جو ہے نا شب برات کا عنوان ہے، چلو اب دینے والے پٹاخے شروع ہو گئے. یہ اصل میں کمپٹیشن میں ہوتا ہے اور تقابل میں کرتے ہیں زیادہ، پھر اس کو کوئی نہ کوئی مذہبی رنگ بھی مل جاتا ہے. اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ پتہ آتش بازی کی جائے، چراغاں روشن کیے جائیں وغیرہ وغیرہ، نہ ہی کھانے پینے کے بارے میں کہ خاص ارواح کو خاص طور پر فاتحہ وغیرہ دی جائے. فاتحہ دینے کا ہے معمول، مگر یہ ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، چونکہ نصف شب میں برات کی، ان شعبان کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، یہ ثابت ہے، اور آپ نے وہاں ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی، یہ ثابت ہے. اسی وجہ سے فقہا اس کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ آدمی شعبان کی نصف شب میں قبرستان جائے اور وہاں والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اب ظاہر ہے کہ جب دعائیں مغفرت کرے گا تو ایصال ثواب بھی کرے گا، ایصال ثواب بھی کا دوسرا نام فاتحہ دینا ہے تو فاتحہ بھی دے گا. یہ ہے بہرحال انڈیویجول کام، انفرادی کام ہے، اس واسطے اس کو کرنا بھی چاہیے. اور ویسے رات تمام جو ہے آدمی کو جاگنا کیوں، اس واسطے کہ مقادیر کی رات بھی ہے، تقدیر کی رات ہے، بھائی مانا کہ انسان کے حق میں ایک سال کے بارے میں جو کچھ ڈیسائڈ آسمانوں میں ہوا ہے وہ نصف شعبان میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جو کچھ اس کے بارے میں ڈیسائڈ ہوا ایک سال کے لیے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں آدمی کے بارے میں یہی اصول اور ضابطے ہیں. جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے اور کوئی تقریب میں ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگلے اس سال یہ مر جائے گا. بہت سی قسم کی خوشیاں آدمی کو حاصل ہوتی ہیں، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ خوشی آخری خوشی ہے. بہت سے آدمی یعنی اس کو اولاد ہو جاتی ہے، اس کو جاب مل جاتی ہے، اس کو اور کوئی خوشی حاصل ہو جاتی ہے، اس کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ میرا آخری وقت ہے شاید. وہ کپڑے خریدنے کے لیے بازار میں جاتا ہے، اسی بازار میں اس کا کفن بھی آیا ہوا ہوتا ہے. کپڑے خریدنے کے لیے بازار پہنچتا ہے اور اس کو نہیں معلوم ہے کہ اسی میں سے کسی دکان میں اس کا کفن بھی رکھا ہوا ہے. کچھ عجب نہیں کہ اسی تھان میں رکھا ہوا ہو جس سے اس نے اپنا پہلا فیس کٹوایا. بڑا عبرتناک واقعہ ایک کل بھی پیش آیا، میں آپ کو سناؤں. راکھپور کے قریب ایک فیملی، ابھی کل کا قصہ ہے، کل ہی، کل سے مراد واقعتاً کل کا ہی قصہ ہے. ایک فیملی جو ہے وہ سٹیزن کے لیے انٹرویو دے کے آ رہی تھی، سٹیزن فائل کیا تھا، فنگر پرنٹ ہو گئے تھے، انٹرویو ڈیٹ آ گئی تھی. انٹرویو دے کے میاں بیوی اور بیٹا یہ تینوں واپس آ رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایسا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا کہ کار میں آگ لگ گئی اور ایک بھی اس میں سے باہر نہیں نکل سکا. یہاں سے ہم مولانا عبدالحلیم صاحب کو بھیجے تھے تجہیز تکفین کے واسطے، صورتحال یہ تھی کہ غسل تک نہیں دیا جا سکا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. غسل کس کو دیتے ہیں آپ، خالی ویسے ہی کپڑا میں لپٹ کے وہ بتا رہے تھے کہ کفن دینا بھی آسان نہیں رہا، پکڑے تو ہاتھ کو آ جا رہے ہڈیاں. تو پھر وہ لپٹ کے اس میں جو ہے اسی طرح نماز وماز پڑھا کے بےچارے تدفین وطفین کر کے آئے. اب انٹرویو کی ڈیٹ آ گئی، انٹرویو دے کے آ رہے ہیں، بظاہر یہ کہ صاحب امریکن سٹیزن ہو گئے، اب قسمت جاگ گئی، اپن تو جنتی ہو گئے. پتہ نہیں کس کس قسم کے کانسیپٹ لوگوں میں بنے ہوئے ہیں، بہت اب تو ایک آرام دہ زندگی ہو جائے گی، یہ ہے وہ ہے، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ اپنے گھر تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے. میرے دوستوں زندگیوں کا بھروسہ نہیں ہے، اس واسطے اس دنیا پر اعتماد کر کے اپنا وقت خراب نہیں کرنا ہے زیادہ. آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، کچھ اعمال جو آخرت میں کام آ جائیں. یہاں جو چیز کام آئے اس کے لیے تو محنت کرتا ہی آدمی، ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ اچانک قبر میں آدمی چلا جاتا ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ میں نہیں ہوتی. اب وہاں جانے کے بعد تو فرشتے یہی کہتے ہیں آپ کیا لے کر آئے، وہ کہتا میں بہت کچھ پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں. فرشتے کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، یہاں جو لے آئے وہ بتاؤ. اب جس دنیا کو بنایا آدمی وہ دنیا تو پیچھے رہ گئی، اور جس انسان نے اپنے کو نہیں بنایا تو بغیر بنا ہوا یہ انسان اندر زمین میں اتر گیا، فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو ہر قدم اٹھانے سے پہلے آخرت، پہلے دنیا بعد میں. اس کا آخرت میں کیا رزلٹ ہے اس کے بعد اس کا دنیا بھی رزلٹ، اس کا آخرت میں کیا نقصان ہے اس کی پہلے فکر، اس کے بعد دنیا کے نقصان کی فکر ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ایک آدمی فرض کرو ڈاکٹری پڑھ لیا اور اس وقت میں اس کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ سروس شروع کرتا، اور اگر اس کے ساتھ دین کی بھی فکر کر تو گئی اس کی ڈاکٹری تو چلی گئی خبر میں، ڈگری وگری تو کام نہ اس کو آئے گی نہ کسی اور کو آئے گی کہ چلو بھائی وہ تو بیچارہ مر گیا یہ سروس اس کو کرنے کو، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اب اگر وہ اس کے ساتھ دیندار بھی ہے، نمازی بھی ہے، دین کی محنت بھی کرتا ہے، ایمان کی محنت بھی کرتا ہے، تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، غریبوں کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو بھائی یہ چیز ساتھ چلی جائے گی اس کی. یہ بھی تھا وہ بھی تھا، بائی چانس اس کے علم میں تو نہیں تھا کہ یہ ڈاکٹری کام آئے گی کہ نہیں آئے گی، آتی تو آ جاتی کام، لیکن نہیں آئی تو آخرت تو کام آ گئی. ہر چیز ساتھ ساتھ چلاؤ، دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ رکھو. بولتا ہے یہ آدمی کو، آدمی کا ذہن کہ دنیا اور آخرت دونوں کو رکھنا چاہیے، پریکٹیکلی صرف دنیا ہی کا رکھ دیتا ہے آدمی کو. جب کبھی آپ بات کریں کسی سے بولے دنیا بھی ضروری ہے دین بھی ضروری ہے، بھائی جب دین بھی ضروری ہے تو اس کے لیے کتنا کیا؟ یہ ایک لاجک ہے جو شیطان جو ہے آدمی کو تصویف میں ڈالنے، تصویف کا مطلب ہوتا ہے ٹال مٹول میں ڈالنے کے لیے یوز کرتا ہے، اور ہم اس لاجک کو صحیح بھی سمجھتے ہیں لیکن استعمال اس کا عام طور پر غلط ہوتا ہے. استعمال صحیح ہونا چاہیے اس کا، آخرت کی بھی تیاری ساتھ ساتھ ہو، دنیا کا بھی کام آدمی کر رہا ہو حلال طریقے پر. اس لیے کل جو ہے آدمی کو دعا درود وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن ہر آدمی کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں جو مغفرت مانگ رہا ہو، سوائے اس کے کہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہو، یا سوائے اس کے کہ آپس میں خامخواہ کی دشمنیاں پالی ہوئی ہوں، ایسے لوگوں کی بخشش کو روک دیا جاتا ہے، مشرک کو تو ویسے نہیں بخشا جاتا. بعض روایتوں میں مدمن الخمر شراب کی عادت والے کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی شراب کی عادت ہے اس کو بھی روک دیا جاتا ہے کہ اس کی مغفرت روک دو. ابھی ایسی چیزوں سے آدمی کو توبہ کر لینی چاہیے. اور بعض بزرگوں کے معاملات بھی ہیں جو سنت ونت نہیں ہیں لیکن بزرگوں کے اپنے تجربے ہیں، چونکہ دعا قبول ہوتی ہے یہ حدیثوں میں، اور سورہ یاسین کے بعد میں دعا قبول ہوتی ہے یہ بھی حدیثوں میں ہے، تو اس وجہ سے لوگ یعنی معاملات جو ہے اپنے طور پر بطور نفل کے اختیار کرتے ہیں. لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو بزرگوں کی طرف منسوخ کر کے بتا دیا جاتا ہے. تو عام طور پر یہ ایک معمول ہوتا ہے کہ دو رکعت نفل پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے آدمی ایک دعا کرے کوئی سی، بہتر یہ ہے کہ عمر درازی عمر کی دعا کرے، پھر دو رکعت نفل پڑھے، پھر سورہ یاسین پڑھے، پھر ایک دعا کرے کوئی سی وہ صحت اور عافیت کی کرے، پھر دو رکعت نفل پڑھے، پھر اس کے بعد میں سورہ یاسین پڑھے، پھر ایک دعا کرے کوئی، اور وہ یہ ہے کہ رزق کی برکت کی حلال روزی کے حاصل ہونے کی کرے، پھر دو رکعت پڑھے، پھر سورہ یاسین پڑھے، پھر اس کے بعد میں ایک دعا کرے کوئی، وہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ پاک ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. ایسا بزرگوں کے معمولات میں سے اگر کوئی اختیار کرنا چاہے تو اختیار کر سکتا ہے، ایک ایسے نفل عمل ہے، کوئی سنت نہیں ہے، مشروعیت نہیں ہے کہ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایسا کریں. اور اس موضوع پہ بات لمبی ہو گئی، میں جو عرض کر رہا تھا وہ کچھ بیوع اور معاملات سے متعلق ہدایات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان کا مذاکرہ کر رہا تھا میں، تاکہ کاروباری لین سے، خرید و فروخت کی لین سے، مالیات کے معاملے میں اس میں ہمارا ہم اس میں بھی دین کا پورا پورا اہتمام کریں، مسائل کا پورا پورا اہتمام کریں کہ بھائی شریعت یہ کہتی ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے. اس سلسلے میں جو ہدایات ہیں، ایک میں نے گزشتہ عرض کی تھی کہ تاجر کی بڑی تعریف حضور نے فرمائی، التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو صادق صدوق، جو تاجر صدوق اور امین ہوگا وہ صدیقین، نبی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. کاروبار بھی کر رہا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بھی، اتنا محبوب بندہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے اور منعم علیہم کے جو فہرست ہے اس میں اس کو شامل کیا جائے گا. کاروبار کوئی بری چیز نہیں ہے، بشرطے کہ احتیاط ہو اور رعایت ہو شریعت کی. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی ہدایت دیتے تھے، تو ایک روایت میں آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا التجار هم الفجار، یہ تاجر جو ہیں بڑے فاجر ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا علی تقد احل اللہ یا رسول اللہ، احل اللہ البیع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو بیع کو حلال فرمایا ہے، پھر آپ ایسے کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ یحلفون ویکذبون، فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کھا کے بیچتے ہیں، جھوٹی اور جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تجارت ان کا تاجر فاجر میں بدل جاتا ہے، تاجر جو ہوتا ہے وہ فاجر ہو جاتا ہے، تیکا اور فیکا فرق ہو جاتا ہے، بس منڈی لگ جاتی ہے اس کو، اور یہ منڈی جھوٹ کی لگتی ہے، تاجر والفاجر، فاجر بن جاتا ہے پھر وہ. اور حضور نے فرما دیا کہ تاجر فاجر سے کب کنورٹ ہوتا ہے، جب اس میں دو باتیں آ جائیں، ایک تو یہ کہ قسم کھانے کی عادت ڈال لے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی، بھائی کیا ضرورت پڑی قسم کھانے کی، نہ کھاؤ، اللہ کے نام کو بیچ میں کیوں لاتے ہو اپنے معاملات میں زیادہ غیر ضروری. جب لائے تو ضرورت پہ لائے، آدمی موقع پہ لائے، پھر اللہ کے نام کی عزت بھی اسی حساب سے کرے. اب ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہر ہر بات پہ قسم، اور پھر اس میں جھوٹی بھی قسم، اور اگر قسم نہ بھی کھائے آدمی، جھوٹی جھوٹی بات کرے تو بھی وہ تجارت جو ہے وہ فجور میں بدل جاتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا. بھائی مجھے یہ اتنے میں دے دو، تو کہے گا کہ نہیں صاحب میں نے خود اتنے میں لایا ہوں. بھائی آپ خود اتنے میں لائے ہیں تو آپ اتنے میں مجھے دے رہے ہیں، تو آپ دکان پہ کیا خالی خدمت خلق کے لیے بیٹھے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے، تو پھر بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ میں خود اتنے میں لایا ہوں؟ علماء نے کیا فرمایا ہے کہ آپ قیمت نہ بتائیں کہ آپ کتنے میں لائے ہیں، یا پھر قیمت بتائیں آپ تو نفع بتا دیں، اسی کو مرابحہ کہتے ہیں، کہ جو پہلی قیمت تھی وہ بتا دیں کہ میں پانچ میں لایا ہوں، میں آپ کو سات میں دوں گا، ٹھیک ہے، سامنے والے کو معلوم ہوگا کہ آپ کتنا نفع اس میں لے رہے ہیں. اور اگر آپ یہ نہ بتائیں کہ میں پانچ میں لایا ہوں یہ سات میں، بھائی یہ چھڑی میں آپ کو سات میں دوں گا، میں کتنے میں لایا ہوں اس سے بحث نہیں، میں لوٹ کے لایا ہوں گا، پھوکٹ میں لا لیا ہوں گا، یہ تجارت ہے، یہ مساومہ کہلاتا ہے. عام تجارت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ قیمت بیچنے والا اپنی قیمت پہلے کی بولا نہیں کرتا مشتری کو، خریدنے والے کو، لیکن اگر بولے تو وہ بھی ایک قسم ہے تجارت کی، اس کی بھی اجازت ہوتی ہے شریعت میں. اور اگر آدمی پانچ میں لایا اور اس کو محنتانہ یہ وغیرہ ملا کے ساتھ میں پڑ گئی، تو اس کو یہ بولنے کا حق نہیں ہے کہ میں اس کو ساتھ میں خریدا. علماء کہتے ہیں کہ اس کو یہ بولنا ضروری ہے، اگر وضاحت کر رہا ہے تو یہ کہے کہ قامہ علیہ، مجھے ساتھ میں پڑی ہے، اس کے اندر جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن بھی آ گیا، اس کے اندر اس کی اصلاح بھی آ گئی، اس میں اس کی ریپیئرنگ وغیرہ کا کام اگر نکلا تھا وہ آ گیا، کچھ اس میں چیٹنگ وغیرہ کرنا پڑا، جتنی چیزیں اس میں کرنی پڑی وہ سب انکلوڈ کی جا سکتی ہیں اس میں، مزدور حمال اٹھانے والے کی مزدوری وغیرہ وہ آ گئی، سب آ گئی، ٹھیک ہے. آپ بولیے کہ ساتھ میں یہ پڑی ہے، میں آپ کو دس میں دوں گا، پندرہ میں دوں گا، جس میں بھی دتے میں بھی دوں گا، کیونکہ قیمت میں تو آپ اپنی ترازی سے رضامندی سے جو چاہے مقرر کر سکتے ہیں. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کاروبار میں. یا تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب قوم مانتی نہیں ہے تو آپ بولے نہیں، ان کو بتا دیں کہ بھائی میں اتنے میں، اور اگر یہ ہے کہ قیمت مانگتی ہے قوم کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کتنے میں لائیں، تو آپ یہ بتائیں مجھے اتنے میں پڑی ہے اور میں اتنا نفع لینے کے لیے اس میں چاہ رہا ہوں، میں اتنا نفع لوں گا، آپ کی مرضی ہے تو دیں ورنہ مت دیں. اسی بات سے حضرت نے کیا فرمایا، تجار ہم الفجار. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وعلیہ قد احل اللہ البیع، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے؟ جب حلال کیا ہوا ہے تو حلال چیز کے کرنے والا تو گنہگار نہیں ہوتا ہے، پھر آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ یحلفون ویکذبون، قسمیں کھایا کرتے ہیں اور جھوٹ بولا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تجارت فجور میں بدل جاتی ہے. معاملات کے اندر ایک بہت ہی محتم بشان جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے آپ اس کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. جو چیز قبضے میں نہیں ہے اس پر کاروبار نہیں ہوتا، جس کے آپ مالک نہیں ہیں اس پر کاروبار نہیں ہوتا، جو معدوم ہے اس پر کاروبار نہیں ہوتا، جو مارز خطر میں ہے اس پر کاروبار نہیں ہوتا. مارز خطر میں کا مطلب یہ ہے کہ ہے لیکن نہیں بھی ہو سکتی ہے وہ چیز. یہ ایک اصول ہے اسلام کا، حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے بالکل، کہ جو چیز معدوم ہے ہم اس کی بیع نہیں کر سکتے. ہوتا نا ایسا کاروبار کے اندر، بھائی یہ کھیپ جو ہے نا، یہ آپ، یہ ایک آدمی شکار کر رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ جو میں فائر کروں گا نا، یہ بتا کتنے ملے گا؟ پرندہ گرے گا تیری قسمت، نہیں گرے گا میری قسمت، شکار ہوگا تیری قسمت، نہیں ہوگا میری قسمت، بتا. اب رسک ہوا نا، یہ تو خطرہ ہوگا، اور کسی ایک کا اس میں نقصان ہے، یہ سب مجہول ہو گئی، ابھی مجہول ہے اس میں، پتہ نہیں ہے کچھ. اسی واسطے جب تک سمندر کے اندر مچھلی ہے آپ اس کا کاروبار نہیں کر سکتے، جب تک ہوا کے اندر پرندہ ہے اس کا کاروبار نہیں کر سکتے، جب تک پھل باغات درخت کو لگ نہیں گیا ہے اس کا کاروبار، پھول آ گیا کاروبار کر دیا. بہت سے لوگوں کے باغات ہیں اپنے انڈیا پاکستان میں اور یہاں سے حراج کرتے رہتے ہیں، پھول آ گیا حراج کر دیا. بھائی تھوڑا سا صبر کرو، دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد میں حراج کر لو تو بھائی حلال ہو جائے گی، اتنا پیسے حلال ہو جائیں گے، ورنہ سارے حرام میں جائیں گے. وجہ اس کی ہے کہ پھول آیا بہت سارا، اب دیکھنے والے بولتے ہیں کہ بھائی کتنے ہوا سے گرے گا، ابھی تو کتنا گرے گا، اب اس کے بعد میں بے ہو جاتی ہے. اب دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ رسک ہونے کی وجہ سے اس کو بارگننگ میں یہ ہے کہ یہ قیمت کم کرتا ہے، اس کو یہ ہے کہ اگر پڑ گیا تو پڑ گیا، نہیں تو میرے بھی وہ ہو جائیں گے. اب اچانک بارش ہو جاتی ہے تیز، اولے پڑ جاتے ہیں بعض مرتبہ، پورا پھول درخت کا جو ہے نا وہ زمین کے نیچے، اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں رہتا، تو بھائی تمہاری قسمت میں کیا کروں، تم منحوس آدمی تھے. ایک بادشاہ کو کسی نے سمجھا دیا کہ जिसकी सूरत आदमी सुबह देखता है ना, वो मनहूस होता है और उसके असरात उस पर पड़ते हैं। अभी एक आदमी के बारे में मशहूर था कि बड़ा मनहूस सूरत का है। इत्तेफाक से बादशाह की सवारी बाहर निकली, वो आ गया घर में से अंदर, उसमें से वो गली में से निकड़ से निकल गया। तो लोगों ने कहा कि ये बड़ा मनहूस है और बादशाह की नज़र सुबह सुबह इसके ऊपर पड़ी है। बादशाह ने उसको बुलाया और उसकी खूब पिटाई की। मनहूस ने कहा, सबसे पहले मेरे सामने आया, मेरा दिन तूने बर्बाद किया। तो उसने पूछा, बादशाह सलामत, ये तो बताइए कि गरीब का कसूर क्या है? तो कहने के, कसूर ये है कि तू मनहूस है, तेरी सूरत देखने से मुसीबत आती है। मैंने उसने कहा कि अगर सूरत देखने से मुसीबत आती है तो आप सबसे ज्यादा मनहूस हैं कि मैं आपको देखा और पिट गया। इधर मैंने आपको देखा और इधर पिट गया, तो मनहूस बताओ कौन है? एक दूसरे पर नहुसत का इल्जाम। बात असल यह है कि बय मजहूल जो है, किसी चीज को जो कि आदमी के कब्जे में नहीं है, आदमी के वो चीज मुतय्यन नहीं है, मालूम नहीं है, उसको बेचना जायज नहीं है। अब बात बात ऐसी चीजें हैं उसमें एक्सेप्शन की, इस्तेसना की, जैसे जिसको बय सलम वगैरह बोलते हैं, तो वो उसकी इजाजत होती है। वो उलमा को मालूम है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मुस्तस्ना है, उनके बारे में शरीयत का ये हुक्म नहीं होता है। तो टाइम हो गया, सुनते पढ़ लीजिए इंशाल्लाह बकिया बात।